السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموفون بأهدهم إذا عاهدوا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 177, آیت البر, جس کا عنوان ہم نے دیا کہ نیکی کا جامع تصور حقیقت بر و تقویٰ, اس پر ہماری بات جاری ہے. اور ہم نے اس بات کو سمجھا, بنیادی بات کو, کہ نیکی میں ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن ہے, اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. پھر نیکی کی ڈیفینیشن ہم سمجھنے گئے تو پہلی بات سامنے یہ آ گئی کہ نیکی کرنے والے پر منحصر ہے کہ یہ عمل نیکی ہے یا نہیں. نیکی کرنے والے کی کیا تعریف ہوگی؟ کہ وہ ایمان لائے. پھر اس ایمان کی تفصیل ہم نے پڑھی. اس کے بعد پریکٹیکل یا عملی انداز میں بات آگے بڑھتی ہے. تو پہلا مظہر نیکی کا کیا ہے, پہلی بنیاد کیا ہے, عملی بنیاد, انسانی ہمدردی, اللہ کے بندوں سے ایک ہمدردی کا ایک تعلق, جس کا اظہار وہ اپنا مال خرچ کر کے کرے. دوسرا عملی مظہر ترتیب میں جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے ساتھ جو براہ راست تعلق بنے گا نماز کے ذریعے, ارکان اسلام کے ذریعے. اب آج ہم اس کے بعد تیسرے عملی مظہر کی طرف جا رہے ہیں, یعنی اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو, اپنے عہد کو, جب بھی وہ عہد کریں, جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں. یہ جناب علی اس ترتیب میں جو اس آیت میں ہمارے سامنے آئی بات, تیسری امپورٹنٹ بات. اور پوری تفصیل سے ہم نے تمہیدی گفتگو کے اندر بھی اس بات کو سمجھا تھا کہ نیکی کے جزوی تصورات کو جب ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو نتیجتاً ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات وجود میں آ جاتے ہیں. آج اگر اس نقطے پر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والے دو میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں, یعنی ہمیں وہ طبقہ بھی نظر آتا ہے جو خدمت خلق کے اس جزوی تصور کے ساتھ منسلک ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو مدد کرنا. ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان کرتے ہیں, اور اس میں بھی ماشاءاللہ پاکستان, اور پاکستان میں بھی کراچی اس حوالے سے بڑا ٹاپ رینکڈ ہے. اور بہرحال بڑا اس حوالے سے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, دسترخوان رکھتے ہیں. بہرحال وہ ایک پوری تفصیل ہے, اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. پھر آ جائیے نماز. تو الحمدللہ ٹھیک ہے, حالات بہت اچھے نہ صحیح, لیکن پھر بھی ایک بڑا طبقہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا ہوا ہے. اب وہاں پر ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ بھائی محض انسانی ہمدردی پہ رہو گے اور نماز سے خدا نہ خواستہ غفلت ہوگی تو یہ جزوی تصور ہے, یا یہ کہ نماز کی تو بڑی پابندی ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ اور انسان کے ساتھ کوئی محبت, کوئی ہمدردی نہیں ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی ان کے حقوق کا خیال نہیں ہے, تو پھر یہ جزوی تصور ہے. وہاں تک تو ہم نے ان دونوں طبقات کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یہ وہ تیشہ ہے جناب علی کے جو گرتا ہے پھر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا تو طبقہ ہی ختم ہو گیا, چاہے وہ جزوی تصور کے ساتھ ہی کیوں نہ صحیح, کم از کم جزوی تصور کے ساتھ پیچھے والے دو تو چل رہے تھے, یہاں تو ہے ہی نہیں. اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا, اپنے وعدوں کو پورا کرنا, اپنے معاہدوں کو پورا کرنا, دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنا, اللہ اکبر. انسان کا انسان سے جو تعلق ہے, انسان انسان سے جڑ کر انسان بنتا ہے, اس بات کو تفصیل سے کئی موقعوں پہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. انسان اکیلا کبھی بھی انسان نہیں کہلایا جا سکتا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے ساتھ باندھا ہے, جوڑا ہے. اور جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کئی سال تک محتاج رکھا ہے اپنے ماں باپ کا, ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اگر یہ دوسرے انسان نہ ہوتے تو میں سروائیو نہ کر پاتا, زندہ ہی نہ رہ پاتا. تو انسان کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ تعلق یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی ہے اس کی. لہذا یہ ہے کہ جب انسان انسان کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو اس کی عملی شکل کیا ہے، جب معاشرہ بنتا ہے انسان انسان سے جڑ کر، فیملی، فیملی کے بعد پھر ظاہر ہے ایک سوسائٹی اور پورا، تو وہاں پر لین دین ہوتا ہے، وہاں پر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اسی لین دین اور تجارت اور معاش کے جو بھی اس سے پھر پھوٹتے ہیں، مزید اس کی شاخیں نکلتی ہیں، ان سب چیزوں کے اندر جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. اس کا الٹا کر لیجئے جس کو قرآن ہمارے سامنے مختلف انداز میں رکھتا ہے، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں سورہ متففین وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر پڑھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شدید غضب ہے کہ جو بھڑکتا ہے، اور پوری قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قرآن ہمارے سامنے ان کی تفصیل رکھتا ہے کہ ان کی جو بھی برائیاں تھیں ان میں سب سے نمایاں جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ ناپ تول کی کمی کا ایک بڑا سیدھا سیدھا مظہر تو یہی ہے کہ ایک دکاندار ہے اور وہ پیسے تو پورے لے رہا ہے لیکن جو چیز وہ دے رہا ہے وہ اس میں وہ کیا کرتا ہے، وزن میں کمی کر دیتا ہے. لیکن اس کی اگر تھوڑی تفصیل کے اندر ہم جائیں تو انسان کا انسان سے جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر یہی ایک بات ہے. دیکھیے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اس رخ سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایفائے عہد ہے، وعدہ نبھانا، اور اس رخ سے دیکھ رہے ہیں منفی رخ سے تو یہ ناپ تول کی کمی ہے. بنیاد کیا ہے کہ میں سامنے والے سے تو پورا پورا اپنا حق لے رہا ہوں اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ سامنے والا میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کمی نہیں کرے گا، بالکل جو میرا بنتا ہے مجھے دے گا. لیکن جب میں اس کو دے رہا ہوں تو میں اس میں کیا کر رہا ہوں، کمی کر رہا ہوں، ٹنڈی مار رہا ہوں. اب ان بنیادوں کو کھولتے چلے جائیے، ہم اس وقت ایفائے عہد کی بات کر رہے ہیں، وعدے کی بات کر رہے ہیں. ایک نیک شخص کی خصوصیات کو بیان کرتے وقت اللہ رب العزت یہاں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس قرآن میں، اس آیت میں، کہ میرا نیک بندہ وہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. کمٹمنٹ ہو گئی. اب اس کمٹمنٹ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے الگ الگ دائرے ہو سکتے ہیں. انسان کا انسان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. ہمارے معاشروں میں یہ معاہدہ، یہ کمٹمنٹ، یہ ایگریمنٹ، یہ وعدہ بعض دفعہ زبانی، بعض دفعہ تحریری اور بعض دفعہ مانوی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص رشتے میں ہیں، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ اور بیٹا ایک ایگریمنٹ سائن کریں، ایک معاہدہ لکھیں اور اس پر باپ یہ دستخط کرے کہ میں اپنے بیٹے کی کفالت کروں گا اور اس کی ضروریات پوری کروں گا اور اس کے جو بھی معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے جو بھی اس کی ضروریات ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور بیٹا جو ہے وہ اس پر سائن کرے کہ میں اس کے بدلے اپنے والد کی عزت کروں گا، ان کا احترام کروں گا، ان کا حکم مانوں گا. کہیں ایسا ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا ایسا. لیکن کیا یہ ایگریمنٹ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاقی طور پہ، مانوی طور پر موجود ہے. دنیا کا ہر نظام اس چیز کو انڈورس کرتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دین، یہ بابرکت دین جو زندگی کے ہر گوشے کو کھولنے کے لیے اور اس میں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں وہاں ہدایت دیتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے. باپ کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ذمے اپنی اولاد کے حوالے سے کیا کیا فرائض ہیں، تمہارے تم نے کیا کرنا ہے، کیا محنت کرنی ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کن چیزوں کو ان کو ضروریات ان کی فراہم کرنی ہے. اور بیٹے کو یا بیٹی کو، اولاد کو بتاتا ہے یہ دین کہ تم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا کے کوئی سے بھی دو انسان آپ کنسیڈر کر لیں تو ان کے درمیان میں ایک ان سین، ہڈن، چھپا ہوا ایک معاہدہ انسانی ضرورت کے تحت موجود ہے. آپ اس وقت آ کر الحمدللہ یہاں اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے، الحمدللہ آپ آ کر اپنی کرسی پر یا صف پر بیٹھے ہیں تو آپ کے برابر میں کوئی نہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے، آپ نے بیٹھتے ہی اپنے برابر والے صاحب سے کوئی معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تم مجھے تکلیف نہیں پہنچانا؟ تو میرے ساتھ کچھ برا مت کرنا، میں ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن کیا یہ معاہدہ موجود نہیں ہے؟ یہ موجود ہے. خدا نہ خاصا یہاں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے کچھ ایسا کریں، وہ گرنے لگیں، وہ اپنی کونی، اپنا گھٹنا، جو بھی ہے، اپنے برابر والے کو تکلیف دینا شروع کر دیں، اس کے لیے جو ہے وہ خدا نہ خاصا زحمت کا باعث بن جائیں، تو یہ بات پسندیدہ ہوگی کہ نہیں ہوگی نا؟ سب جانتے ہیں. تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا آدمی اپنے برابر والے کو اذیت؟ بھائی یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ لکھا ہوا ہو، یہ طے شدہ بات ہے، یہ انسانی اخلاقی دائروں میں یہ طے. ہمارے برابر والے کا، ہم سفر میں ہیں تو ہمارے برابر والا ایک مسافر ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، اسی طرح اس مسجد کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے. کہیں کچھ لکھا ہے، کہیں کچھ نہیں لکھا ہے. لکھے ہوئے جگہوں میں ہمیں معلوم ہے کہ جی ایک نمازی مسجد میں آئے گا تو مسجد کے آداب کا خیال رکھے گا، کچھ چیزیں طے شدہ ہیں. معاذ اللہ، خدا نہ خاصا یہ کوئی شخص آتا ہے یہاں پر اور کوئی ایسی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی کوئی ہم سب جانتے ہیں مسجد کے آداب. تو طے شدہ بات ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک معاہدہ ہمارا ہے، ہر مسلمان کا، کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہی اب میرا حلیہ، میرے کپڑے، میرے معاملات، میرے اخلاق، میری بات اس طرح ہوگی. میں اس وقت بول رہا ہوں، آپ اس وقت سن رہے ہیں، میں نے اور آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بھائی یہ نارم ہے اس جگہ. اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ایک صاحب نے بیٹھ کر واضح نصیحت کرنی ہے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، اور باقی لوگ بیٹھ کر سنیں گے اور اپنے ایمان کو اپنی تازہ کریں گے اور اپنی یاد دہانی کریں گے. بولنے والے کا بھی فائدہ ہو اور سننے والے کا بھی فائدہ ہو. اور اس ایگریمنٹ میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جب یہ سب یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ممبر پر بول رہے ہیں، میں یہاں بول رہا ہوں، تو باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ خاموشی کے ساتھ سنیں گے، اور اگر ان کو نہیں بھی سننا تو خاموش بیٹھے رہیں گے. فرض کریں کوئی ہم میں سے ایک صاحب کہتے ہیں یار میں نہیں ہے انٹرسٹڈ، وہ اپنی کوئی جو بھی ان کے ذہن میں بات ہے کوئی بھی اسے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی بات بولنا شروع کر دیں. ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم سب اس کو منع کریں گے، تم یہ غلط کر رہے ہو. کہ میں کس بنیاد پہ غلط کر رہا ہوں؟ میں یہ بھی تو بول رہا ہوں، میں بھی تو مجھے بولوں گا تو کیا اس میں گڑبڑ ہے؟ نہیں بھائی، یہ نارم ہے یہاں کا، یہ طے شدہ ہے، یہ ان سین ایگریمنٹس ہیں انسان کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، جگہ کے ساتھ. آپ کا آفس ہے، آپ کا گھر ہے، ہر جگہ انسان ان وعدوں، ان ایگریمنٹس کے اندر ہے، ان معاہدوں کے اندر ہے، کمٹمنٹس کے اندر. تو انسان کا ایک تعلق دوسرے انسان کے ساتھ ہے، انسان کا ایک تعلق اپنے ساتھ ہے، اپنے آپ سے بھی اس نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اپنے آپ سے بھی کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اور ایک تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کمٹمنٹس کی ہیں. خاص طور پر اس انسان نے جس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پورا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہے، کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے. اور اس وعدے کی دہرائی ہم کس طرح کرتے ہیں ہر نماز میں؟ ایاک نعبد ویاک نستعین. اللہ سے کہہ رہے ہیں صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ ہی سے استعانت، مدد چاہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے، معاہدہ ہے. تو یہ سارے وعدے جو انسان کرتا ہے، ان وعدوں کو پورا کرنے والا شخص ہے جو نیکی کے اس پیراڈائم میں فٹ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایک شخص اپنے وعدوں کو، اپنے کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر رہا، اب وہی بات دہرا لیجئے جو میں ہر اس ذیلی ٹاپک کے اندر کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، نمازی بھی ہوگا یقیناً، حج اور عمرے بھی اس نے کیے ہوں گے یقیناً، چلیں تہجد گزار بھی ہوگا، چلیں اور بھی کوئی پیچھے والے جتنے ہم نے معاملات دیکھے، خیرات بھی بہت کرتا ہوگا، صدقے بھی بہت دیتا ہوگا، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتا ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس تعریف کے مطابق نیک نہیں ہے. نیکی کے اندر اس کا پھر جزیات کے اندر ہے جو بھی لینا دینا ہے، مکمل نیکی کے تصور سے وہ باہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بتائی ہیں بالخصوص، ویسے تو اور بھی جگہوں پر معاملات ملتے ہیں لیکن بالخصوص یہ جو حدیث ہے مسلم کی، اس میں تین، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کون ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پہلی برائی اس کی جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے. دوسری برائی، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا کسی سے بھی جو بھی اس نے، اور وہ اس کو پورا نہیں کرتا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں یہاں تک. اور مسلم میں جو یہ حدیث ہے اس میں مزید اضافی الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ کہ اگر منافق کی فرمایا تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے. اللہ نے قرآن میں مختلف موقعوں پر یہ وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے یاد دہانی کروائی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جن سوالوں کے تذکرہ مختلف جگہ پر آ گیا اور قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اللہ پاک پوچھیں گے. اب یہ پوچھنا کیسے ہوگا یہ تو اللہ جانے. یہ کوئی جنرلائز وے میں ہوگا کہ ایک سوال کے تحت کہ ہاں بھی تم نے اپنے سارے وعدوں کو پورا کیا نہیں کیا، یا یہ کہ کوئی اسپیسیفک ہوگا کہ تم نے فلاں سے فلاں وعدہ کیا تھا، فلاں سے فلاں. تو ایک وعدہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم باقاعدہ کرتے ہیں اقرار کرنے کے ساتھ، وہ تو اس طرح سے جامد ہے نا کہ وہ تو ہم نے کسی سے ایگریمنٹ کیا. اب اپنی کسی جگہ ہم نوکری کر رہے ہیں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بالعموم ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، وہ وعدہ ہے. اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس ادارے کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پورا اتروں گا، یہ میری ٹائمنگز ہیں، یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا. اور ادھر سے وعدہ کیا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ سارا کام تم کرو گے اور اس کے بدلے اتنی ہم تمہیں سیلری دیں گے، اتنی ہم تمہیں سالانہ انکریمنٹ دیں گے جو بھی اس کے اندر موجود ہے، اتنی تمہیں چھٹیاں کرنے کا حق ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ایگریمنٹ ہے. اب اس ایگریمنٹ میں جو گڑبڑ کر رہا ہے، اگر تو یہ جو امپلائی ہے اس نے جو ایگری کیا ہے اپنے باس کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، اس میں اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے، اپنی ٹائمنگ میں ڈنڈی مار رہا ہے، اپنے کام کی کوالٹی میں ڈنڈی مار رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا، یہ گناہگار ہو رہا ہے. اللہ کے یہاں اس کی پکڑ کا شدید امکان. اور ادھر سے اگر فرض کرو یہ آدمی اپنی چیز پوری کر رہا ہے لیکن وہ جو امپلائر ہے، جو بھی ادارہ جس نے اس کو نوکری پر رکھا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، وہ اس کے پورے حقوق جو اس نے کمٹ کیے ہیں نہیں دے رہا ہے. اب ٹائم طے ہوا ہے کہ جی مثال کے طور پہ 9 بجے سے 5 بجے تک آپ نے جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے. اب باس کہتے ہیں جی آج آپ نے 2 گھنٹے مزید رکنے ہیں. بھائی کس ضابطے کے تحت، کس قانون کے تحت؟ ہاں کوئی اخلاقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ سہارا دینے کے لیے اور خوشی کے ساتھ ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں ایکسٹرا ٹائم دے کے آپ کا، ٹھیک ہے آپس، لیکن یہ کہ ہم سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. اس بیچارے کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے منع کیا تو نوکری جائے گی ہاتھ سے، اور وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے ایکسٹرا ورک لگا کر، ایکسٹرا کام لے کر اس کو، اور وہ اضافی تنخواہ جو اس کو دینی چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے. اب اس جگہ پر گناہگار کون ہو رہا ہے؟ یہ شخص ہے کہ جو پابند ہے اس ایگریمنٹ کے تحت کہ اگر اضافی وقت لے گا تو اضافی تنخواہ دے گا، نہیں دے رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے. اللہ کی یہاں پکڑ ہے اس پر. اور گھر کے اندر بھی جو ہم نے ماسی ملازم رکھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر بھلے ہم نے اس ماسی سے یا اس ملازم سے، جو بھی ہم نے گھر میں ملازم رکھا ہے، کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں کیا لیکن یہ طے شدہ ہے، وربل ایگریمنٹس ہیں نا، بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کام کی یہ آپ کو ہم تنخواہ دیں گے. تو جو بھی جس جگہ اس کمیٹڈ، جو بھی ہم نے اس کی ایک شکل نکالی ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں گڑبڑ کرے گا، اللہ کے ہاں عند اللہ وہ جواب دے ہے. اس کو اللہ کے ہاں حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ریلیونٹ ہے اسی ساری بات سے جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، میں ان سے کام لیتا ہوں، ان کاموں میں بعض دفعہ وہ سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو میں انہیں سزا بھی دیتا ہوں، تو میں غلط تو نہیں کرتا نا، میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا. اب ذرا جواب سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب پلڑا لگے گا، ترازو قائم ہوگی، تو ایک پلڑے میں تیرے غلاموں کی غلطی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں جو تو نے سزا دی وہ رکھی جائے گی. اگر تو ان کی غلطی بڑی نکلی اور تیری سزا کم نکلی تو تیری بچت ہوگی، تجھے تیرا حق ملے گا، لیکن اگر ان کی غلطی کم نکلی اور تیری سزا زیادہ نکلی تو تجھے ان کا حق دینا پڑے گا۔ بات سمجھ آتی ہے بھائی؟ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، یہ ترازو ہے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا ایک ذرہ برابر بھی برائی، کوئی گمان نہ کرے کہ یہ بچ جائے گی، چھپ جائے گی، ہڈن ہو جائے گی، صرف نظر ہو جائے گی، سامنے نہیں، اللہ جس چیز کو چاہے گا سامنے لے آئے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی، روایت میں بات آتی ہے کہ مسجد نبوی کے ایک صحن میں، کونے میں چلے گئے، اپنے چہرے پر اپنا کپڑا ڈالا اور گڑگڑا گڑگڑا کر رونے لگے، استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کیا، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ کون اتنا بڑا رسک لے گا؟ کل قیامت کے دن کون ہے جو، یعنی یہ تو ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اس ایمان کا وہ احساس ہم سے کھرچ کھرچ کر نکال لیا گیا۔ قیامت کی باتیں ہوتی ہیں، ترازو کی باتیں ہوتی ہیں، اعمال کے تلنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رنگتی، ہمارا دل لرستا نہیں ہے، یہ اتنا سخت ہو گیا، اتنا سیاہ ہو گیا، یار یہ ہمارا پورا ایک انوائرمنٹ بن گیا ہے، سناریو بن گیا ہے، مادہ پرستانہ وہ اس حد تک غلاف ہیں کہ جو چاروں طرف سے آ چکے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں آتا ہی نہیں ہے قیامت کا منظر کبھی۔ لیکن صحابہ کے اوپر یہ غلاف نہیں تھا، وہ تو دیکھتے تھے، ان کا ایمان انہیں دکھاتا تھا یہ سب کچھ ہوتا ہوا، تو وہ بلکتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن اگر کسی کا حساب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اگر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج ہم نے پڑھا ہے، ہم سب جانتے ہیں، شریعت کے نفاذ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے ان کا وہی مزاج تھا جس کی بنیاد پر وہ عمر فاروق بنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر سی بات۔ ایک موقع پہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے راستے میں بات کر رہے ہیں آپس میں، اور یہ ایک مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ناقابل فہم بات ہے کہ یہ بیچ بازار میں کھڑے ہو کر، ایک کون ہے یہ جو اس طرح بات کر رہے ہیں آپس میں؟ ان کو جلال آ گیا، دیکھ کر غصہ آیا، اور یہ فوراً گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا جو، ان کے پاس ایک چابک یا ایک رسی کی کیفیت سمجھ لیں وہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس مرد کو وہ لگایا اور مخاطب کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو وہ جو صاحب تھے وہ ایک دم پلٹے اور انہوں نے پہچانا اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں مسافر ہوں، یہ میری بیوی ہے اور ہم ابھی ابھی شہر میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ابھی جسٹ داخل ہوئے ہیں، اور ابھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سے سرائے میں یا کون سے جائے پناہ میں یا کس کہاں جا کر جو ہے وہ اپنا قیام کریں۔ اب سچویشن کیا ہو گئی؟ ظاہر ہے اس شخص کے پاس ایک بڑی لاجیکل دلیل تھی کہ بھئی اس طرح ایک عورت اور مرد بیچ میں مسلم معاشرے میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، کون ہے کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا جو الفاظ لکھے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور ان کے چہرے، ان کی لہجے میں لجاجت آ گئی اور کہنے لگے کہ اے شخص، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا چابک پکڑ اور مجھے بھی اسی طرح مار جیسے میں نے تجھے ابھی مارا تھا، مجھ پر یہ احسان کر۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں نہیں امیر المومنین، ایسی آپ نے، وہ کہتا نہیں، تو مجھے مار تاکہ میں کل قیامت کے دن نہ پکڑا جاؤں اس بنیاد پر، تو وہاں نہ مجھے پکڑ لے۔ اب یہ ہے نا، جس کو سمجھ آ جائے کہ قیامت کا دن کیا ہے، جس کو سمجھ آ جائے کہ اس دن یہ دینے دلانے کے معاملات کیا ہوں گے، جس کو تجیز کا مطلب سمجھ آ جائے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے دینا دلانا ہے آج ہی صاف کر لو اس کے ساتھ اپنا معاملہ، کیونکہ کل قیامت کے دن پھر روپیہ اور دینار نہیں ہوگا اس کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ تمہیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی اور اس کے گناہوں کو اس سے لینا پڑے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں جس سے گڑبڑ کی، جس کا دل دکھایا، جس کا حق مارا، جس سے وعدہ پورا نہیں کیا، جس کے ساتھ بھی جو بھی کیا، جو کمٹمنٹ کی، جو معاہدہ، جو بھی، چاہے وہ کاروباری معاہدہ ہو، چاہے وہ کوئی اور گھر کے اندر ایک شوہر اور بیوی کا ایک معاہدہ ہے آپس میں، کچھ حصہ اس کا لکھا ہوا ہے, کچھ حصہ نہیں بھی لکھا ہوا, معاہدہ ہے, سب کو پتا ہے. اللہ کے نبی نے تفصیل سے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہ کہ کل قیامت کے دن جب ایک دعوے دار آ کر کھڑا ہوگا, اور وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی موجودگی میں, بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے حسب معمول عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ ایک انداز ہوتا تھا مذاکرے کا. رسول اللہ موٹیویٹ کرتے تھے, صحابہ سے سوال کرتے تھے, پھر ان سے جواب لیتے تھے, پھر اب جواب میں جو تصحیح ہوتی تھی وہ فرماتے تھے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا بڑا پیارا انداز ہے جو رسول اللہ نے اس دنیا کو دیا ہے. بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں تم سے جاننا چاہتا ہوں, سننا چاہتا ہوں. تو پھر کسی صحابی نے ہمت کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو, دولت نہ ہو, روپیہ نہ ہو, جو بھی. آپ نے فرمایا نہیں. پھر کسی نے ہمت کی کہ شاید جس کی اولاد نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں. کہ جس کے پاس کوئی حیثیت, کوئی اقتدار نہ. آپ نے کہا نہیں. اس طرح صحابہ نے جو بھی ان کی سمجھ کے مطابق بات تھی وہ کی. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں. اور پھر جب صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کا رسول ہی بتائے گا, آپ ہی بتا سکتے ہیں, کہ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جان لو میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اپنے اعمال کی گٹھری اٹھا کر لائے گا. ٹھیک ہے؟ اور ذہن میں رکھیے کہ یہ کون سے اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ نیک اعمال کو. ابھی آگے تفصیل آ رہی ہے اعمال کی گٹھری. اور وہ کیسے ہوگی, کیا ہوگی وہ نام اعمال, اس کی کیا کیفیت ہے, کیا ترتیب ہے, اس کی مانوی, جو بھی اس کی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی, یہ تو اللہ جانتا ہے. جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ فرمایا وہ اپنے اعمال کی گٹھری اٹھا کر لائے گا اور اللہ کی خدمت میں پیش کرے گا. یعنی ایک انداز ہے نا کہ بھئی یہ میں اعمال کر کے آؤں, یہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, عمرے ہیں, یہ ہے, یہ جو بھی, یہ صدقے, یہ خیرات, اور یہ فلاں اور یہ فلاں. اور ابھی وہ وہاں ہوگا کہ ایک دعویدار آئے گا اور اللہ کے دربار میں, اللہ کی جناب میں دعویٰ دائر کرے گا, مقدمہ اس شخص کے خلاف, کہ اس شخص نے دنیا میں مجھے یہ تکلیف پہنچائی تھی, یہ دکھ دیا تھا, اس شخص کی وجہ سے میں فلاں اذیت کا, فلاں پریشانی کا, فلاں تکلیف کا شکار ہوا تھا, اس شخص نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا, مجھے دھوکہ دیا تھا, میرا مال کھایا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لہذا جیسے وہ دعویٰ وہاں پر دائر ہوگا, مقدمہ, اور وہ ظاہر ثابت ہو جائے گا, اب ایشو یہ ہے کہ بھئی دعوے دار کو مطمئن کرو. ایک اور حدیث پہ چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت کے دن تین طرح کے اعمال ہیں جو پیش کیے جائیں گے. پہلی کیٹیگری تو شرک ہے, بدترین, یعنی گناہوں کی بات ہو رہی ہے, تین طرح کے گناہ یا تین طرح کے بد اعمالیاں. پہلی کیٹیگری شرک ہے, جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, یہ طے شدہ ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن میں دو دفعہ بڑا سالڈ انداز میں ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں, جب بھی انشاءاللہ موقع ملے گا. صاف فرما دیا اللہ نے, جو چاہوں گا گناہ معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کروں گا. لہذا اللہ کے نبی نے بھی اس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ پہلی کیٹیگری ان بدعمالی, وہ تو شرک ہے, اس کی تو کوئی معافی نہیں. جس پر شرک ثابت ہو گیا کوئی معافی نہیں ہے اس کی. ہاں, باقی دو کون سے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی, ابھی اگر آج کے موضوع کے حساب سے بات کریں, جو اللہ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ہیں, وہ اعمال جن کا تعلق ذاتی حیثیت میں بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, اور بھی اس کے اندر بہرحال اس کے ڈومینز ہیں, اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جن کو ہم عرف میں حقوق اللہ کہتے ہیں, کہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا, جس کو چاہے بخش دے اور جس کا چاہے اس پر احتساب کرے, یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا, یہ اللہ کی عدالت ہوگی, کوئی اللہ کی عدالت کو چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا, عادل قائم ہوگا, اور اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کس کی بخشش ہوگی کس کی نہیں ہوگی. ان اعمال کے حوالے سے اس بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، اللہ کا جو فیصلہ، اللہ کی جو مرضی. اور تیسرے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں سے، جن کو عرف میں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جس پر اس وقت آج ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں، وعدے ہیں، لین دین ہیں، معاملات ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک جس بندے کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ طے شدہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. جس بندے کا دل دکھایا ہے، جس بندے کا حق مارا ہے، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ آئے گا وہاں، وہ اگر معاف کر دے تو اللہ کی طرف بات یعنی معافی کے حوالے سے آگے جائے گی، یہ کیس آگے، یہ فائل آگے فارورڈ ہوگی. اور اگر وہ بندہ کہتا میں نے نہیں معاف کرنا، تو بس پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس شخص کو معافی نہیں ملے گی. اب واپس اس حدیث پہ آ جائیں جو ہم پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس سے کچھ لینا دینا ہے، جس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، اسی دنیا میں کر لو، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو راضی کرنے کے لیے تمہارے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ اعمال. اور اس کی عملی تعبیر اس حدیث میں ابھی جو درمیان میں آ گئی وہ کیا؟ کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو اعمال کی گٹھری اٹھا کر لائے گا اور رکھے گا اللہ کے سامنے. ایک دعوے دار آ کر کہے گا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اللہ رب العزت اس کے اعمال میں سے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے، اس کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اس کی بخشش نہیں ہے، طے شدہ. اب اس کو راضی کرنا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہے. اب اس کو راضی کرے گا، وہ ساری نمازیں، ہو سکتا ہے جی ساری نمازیں مجھے دو، لے گیا. اب ایک اور آیا، اس نے کہا جی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مثال ہے نا، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس نے میرے جو بھی، اس کے روزے تم لے جاؤ. ایک شخص آئے گا اس نے میری غیبت کی، اس کا حج تم لے جاؤ، اس کا عمرہ تم لے جاؤ، اس کے یہ صدقے خیرات تم لے جاؤ، اس کا یہ تو، یہاں تک کہ اس کے وہ سارے اعمال دعوے دار لے جائیں گے اور اس کی وہ گٹری کیا ہو جائے گی؟ خالی. ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اعمال ختم ہو گئے، دعوے دار ختم. اتنا بدترین یہ شخص تھا دنیا کے اندر، لوگوں کے ساتھ لڑنا بھڑنا، بد اخلاقی، دوسروں کے ساتھ جو بھی ہمارے یہاں عیب لگانا، طنز کرنا، ہر کسی کے ساتھ بس لگا ہوا ہے ایک کھچاؤ کے اندر، اس سے لڑائی، اس سے مار، اس کو غصہ، اس کی یہ، اس کی، کیسے ہم جناب اپنی شان سمجھتے ہیں، چلتے پھرتے بازاروں کے اندر کسی شخص سے ذرا کندھا ٹکرا تو جائے، ایسی مردانگی اندر سے نکل کے آتی ہے، ایسے اس کا وہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا گریبان پکڑ کے اور نکال نکال کر ہمارے اعمال لے رہا ہوگا، اس وقت پچھتا رہے ہوں گے، ہائے ذرا اسی دو ٹکے کی شان کے لیے اس دنیا میں کیا کیا یہ ہم نے، کیا کیا یہ. تو فرمایا کہ سارے اعمال ختم، دعوے دار ابھی بھی باقی. دعوے دار آ رہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا، میرا دل دکھایا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ آ رہے ہیں دعوے دار. اب اعمال تو ختم ہوگا، اب کیا ہوگا بھائی؟ کچھ نہیں بچا، نماز بچی، نہ روزہ بچا، نہ کچھ اور بچا، کچھ نہیں بچا. اب حکم ہوگا کہ ان دعوے داروں کے گناہوں کو اس کی کٹری میں ڈالو. تو وہ دعویٰ کرنے والا آئے گا اور وہ اس وقت پھر چھوڑ کے جائے گا جب وہ اپنے کسی گناہ کو اس کے سر پہ لاد دے گا، یعنی گناہ لے پھر مانوں گا، ٹھیک ہے بھائی لے دو. اور تھوڑی ہی دیر میں یہ شخص جو نیک اعمال کی گٹھری اٹھا کر لایا تھا، اب اس گٹھری میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بدعمالیاں، گناہ. کن کے گناہ؟ دوسروں کے گناہ، دوسروں کے گناہ. کیسا بدنصیب ہے. ایسے تو نہیں فرمایا کہ مفلس، میری امت کا مفلس، اور حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. سارے جو ہمارے کمٹمنٹ صبح سے شام تک جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، کوئی قسم کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بندوں سے ہم کرتے ہیں، حقوق العباد کی پوری لسٹ ہم سب جانتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، عورت کے لیے، بیوی کے لیے اس کے شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کے لیے اس کی بیوی کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، شاگردوں کے حقوق ہیں. ایک استاد پڑھا رہا ہے لیکن آج کے عرف میں جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈی مار رہا ہے, سب کو پتا ہے ڈنڈی مارنے کا مطلب. اب استاد کا اتنا بڑا رتبہ ہے, لیکن بھائی ایک ایگریمنٹ ہے اس کا اپنے شاگردوں کے ساتھ, اس نے حق پورا کرنا ہے, پڑھانا ہے, جو وہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب اس میں ڈنڈی مار رہا ہے, گڑبڑ کر رہا ہے, حق ادا نہیں کر رہا, دو نمبری کر رہا ہے, پکڑا جائے گا. تو استادوں کا بھی حق ہے اور شاگردوں کا بھی حق ہے. اور اگر پڑوسیوں کی بات کریں تو یہ تو پھر وقت ہمارے پاس نہیں ہے, اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ دو باتیں ذہن میں دہرا لیجیے, ایک تو کون سی والی کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ لرز گئے, کانپ گئے کہ یہ کون شخص ہے جس کی یہ لیول پر ایمان کی نفی ہو رہی ہے, رسول اللہ قسم کھائیں تین دفعہ اور ایمان کی نفی کر دیں, کوئی بچا پیچھے؟ کچھ نہیں بچا. کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں, اپنے پڑوسی کو دکھ دے رہا ہے, پڑوسی کو ستا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتانے شروع کیے, اور بار بار آئے اور بار بار بتائے, بار بار, یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اب حکم آئے گا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہے. اتنا ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر حق, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں چل رہی ہوتی, اذیت دے رہے ہیں, ستا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. بہرحال چلیں جی, اس سے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر اللہ سے عہد, بلکہ اس سے پہلے والی بات میں نے شروع میں دہرا دیا, ملازمت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یہ ہر جگہ کیا ہے, یہ عہد ہیں, یہ ایگریمنٹس ہیں. ایک دکاندار کا اپنے گاہک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے, تم مجھے پورا دو میں تمہیں پورا دوں گا. ایک واقعہ اور سن لیں, ہم جس نبی کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات کے, جس شخصیت کے ہم امتی ہیں, ذرا ان کا کردار تو دیکھیے, اور اپنے اپنے گریبان میں ہم سب جھانک کے ذرا دیکھیں. نبوت سے پہلے کی بات ہے, یہ تفصیل آتی ہے. جو تجارت کے لیے آپ نے سفر فرمایا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس حوالے سے کہ بازار میں پہنچے اور گندم کی بوریاں جو ہیں وہ رکھی ہیں وہاں پہ, تو تفصیل اس طرح سے ہے کہ لوگ آئے اور ریٹ وغیرہ جیسے پتا کرتے ہیں ابھی, تو ایک جو بھی بازار کا ریٹ تھا وہ چل رہا تھا. تو ایک جگہ پر ایک نوجوان موجود ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ اس نے دو کیٹیگری بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اس کا ریٹ کم ہے, یہ اتنا ہے, اور یہ جو بازار کا ریٹ ہے وہ اس کے مطابق اتنا ہے. تو جو لینے والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے, وجہ تو وہ اٹھا کے بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی فرق بھی نظر نہیں آ رہا, کوالٹی بھی وہی ہے, سب کچھ اسی طرح سے, تو اس کے ریٹ کم کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. اور وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ سفر کے دوران یہ وہ بوریاں تھیں جو سب سے اوپر رکھی تھیں, تو راستے میں کہیں پانی کی بوچھاڑ وغیرہ ہوئی, کو بٹی گرد وغیرہ اڑی, تو ان سب کے اثرات کس پر آئے؟ ان بوریوں پر. تو ان کی جو معیار ہے, کوالٹی ہے, وہ باقیوں سے کیا ہو گئی؟ کم. تو اس لیے کم قیمت میں الگ کر کے وہاں رکھ دی, اور جو اوریجنل قیمت ہے وہ وہاں رکھی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ معیار دے کے جا رہے ہیں رسول اللہ اس امت کو, یہ معیار دے کے جا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ کیسے عیب نقص چھپا چھپا کر دھوکا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پچھلی والی دونوں کیٹیگریز میں تو پھر کچھ لوگ مل جاتے ہیں بھائی, خدمت خلق کرنے والے بھی بہت مل جائیں گے, نمازیں پڑھنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ آج بالعموم پوری امت کو اگر ایک نظر ڈالیں تو شاید ملتے ہیں کوئی خال خال جو اپنے کمٹمنٹس پورے کر رہے ہیں, اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں, اپنے معاملات میں کھڑے ہیں. ہر آدمی لوٹنے کھسوٹنے, ہر آدمی ایسا ڈیفینسو ہو گیا کہ وہ آفینسو موڈ میں آ کر اس سے پہلے کہ سامنے والا مجھے دھوکہ دے میں اس کو دے دیتا ہوں. سبزی کے ٹھیلے پر کھڑا ہے اور پورے اپنے تیر تلوار لے کر کھڑا ہے کہ یہ سبزی بیچنے والا مجھے دھوکہ دے گا اس سے پہلے کہ یہ دے میں اس کو دے دوں. سبزی بیچنے والا اس چکر میں ہے کہ یہ آ گئی ہے مرغی میرے ہاتھ, اب اس کو میں نے پہنا دینا ہے. کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں کسی کو. آجر ہو کے تاجر ہو، ٹھیکیدار ہو، مستری ہو، مالک ہو، سیٹھ ہو، جو امپلائے، جو امپلائر، جس کی مثال لے لیں، کمپنی ہو یا انڈیویجول ہو، سیٹ کی نوکری ہو کہ ادارے کی نوکری، ہر جگہ ایک افرا تفری، عجیب پاگلپن. ہمارے بڑے تو یہ کہہ کر گئے کہ دنیا میں دینے والے بنو تاکہ آخرت میں لینے والوں کی صف میں کھڑے ہو. دنیا میں دینے والے بن جاؤ، اپنی ذات سے دوسروں کو دینے والے بنو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. یہاں دو گے تو کل آخرت میں انشاءاللہ اس صف میں کھڑے ہوگے جہاں لوگ لے رہے ہوں گے، تو یہ فائدے میں رہیں گے. اور جب سب کچھ یہیں لے لو، ہر آدمی لینے والوں کی صف میں کھڑا ہے، ہر آدمی کھینچنے والوں کی صف میں، دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالنے کے چکر میں، اپنے حق سے زیادہ مانگنے کے چکر میں، خون چوس رہے ہیں ایک دوسرے کا، دشمن بنے ہوئے ایک دوسرے کے، پاگل پن کی حد تک. اور پوری امت کا اس وقت بالعموم یہ حال ہے. اب آخری بات اس حوالے سے سمجھیے گا، پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں، بالخصوص قرآن نے جن قوموں کی تباہیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، وہ عذاب استحصال جو اللہ کی سنت ہے، جو پچھلی قوموں پر آتا تھا بالعموم، پوری پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹتی تھیں. اب یہ آخری امت ہے لہذا اس پر بالعموم تو نہیں آئے گا، البتہ ٹکڑوں میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آتا رہا، ابھی بھی آتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی بھوک اور خوف کا عذاب ہے، کبھی جو ہے وہ مہنگائی کا عذاب ہے، کبھی یہ دماغی تو تناؤ ہے، ظالم حکمران ہیں، اور نہ جانے کس کس شے کا عذاب. یہ سارے عذابات کی مختلف شکلیں ہیں، چھوٹے عذاب ہیں، ٹکڑوں کے عذاب، نہ جانے کیا کچھ ہے، سیلاب ہیں، بارشیں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، کسی بھی شکل میں ہو. جتنے بھی عذاب اللہ کی طرف سے قوموں پر آتے رہے اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ان کے پیچھے اگر اعمال نکالیں گے تو ان کا تعلق اس کیٹیگری سے نکلے گا، معاشرتی برائیاں. انسان کا انسان سے جو تعلق ہے، اس بنیاد پر جو برائیاں جنم لیتی ہیں، ناپ تول کی کمی، وعدہ خلافی، اسی طرح زنا کے اوپر اللہ کے نبی نے عذاب کی وعید سنائی ہے. زنا کیونکہ معاشرتی برائی ہے، ایک شخص وہ زنا کرتا ہے، وہ کسی دوسرے انسان کا حق مارتا ہے نا، یہ حق کسی اور کا تھا، اس نے کسی اور کو دیا، تو انسان کے حق میں کیونکہ اس نے گڑبڑ کی ہے، لہذا اس پر اللہ کا عذاب ہے. بے حیائی، فحاشی، جو بھی ہے، یہ سب جتنے معاملات انسان کے ساتھ ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ پوری تفصیل نکال لیجئے، ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نماز چھوڑ دینے پر کسی بستی یا کسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے. نماز چھوڑ دینے والا جہنم میں جائے گا، یہ تو طے ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ اس کا ذاتی احتساب ہے جو ہوگا کل قیامت کے دن. لیکن اگر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور اس قوم کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہمیں، بات سمجھ رہے؟ لیکن یہ قوم جب ایک دوسرے کے ساتھ غبن کرے، دھوکہ دہی ہو جائے، چوری عام ہو جائے، لوٹ کھسوٹ ہو جائے، فساد مچنا شروع ہو جائے، دوسروں کے حق مارنے شروع کر دیں، دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، اب اللہ کے طرف سے عذاب آتے ہیں. اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے، یہ بد امنی کیوں ہوتی ہے، یہ امن کیوں تباہ ہوتا ہے؟ انسان جب انسان کا حق ادا نہیں کرتا، انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ انسٹیبلٹی، انریلائبل، جو بھی اس کی کیفیات ہیں، انسان کا انسان سے تعلق، وہ محبت ختم، امن ختم، لہذا اب پھر ایک بدامنی ہے، ایک مصیبت ہے، عجیب عجیب تماشے ہیں، پھر کرپشن ہے. میں نے ایک موقع پہ ان عذابات کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی، پرانی بات ہے، جب یہ سیلاب اور اس کے معاملات چل رہے تھے، تو ہر چیز لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ. میں اور آپ کرپٹ ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی کرپٹ ہیں. حکمران آسمان سے نہیں آئیں گے، درخت میں سے پک کر گھار نہیں نکلیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ ہم میں سے آئیں گے. جب ہم کرپٹ ہیں تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حکمران کو نیک دل ہوگا؟ جب حکمران کرپٹ ہے تو اس کی کرپشن کا نتیجہ ہوگا کہ پھر جو اس کو کام کرنے تھے وہ نہیں کرے گا، اور جب وہ رحمت اللہ کی بارشوں کی صورت میں برسے گی جس سے سراب ہونا تھا، جس سے فائدے اٹھانے تھے، جس سے کہ نسلوں کو پنپنا تھا، وہ کیا بن جائے گی؟ زحمت. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. یہ جو سیلاب آئے ہیں، یہ جو نقصان ہوئے ہیں، جو بستیاں اجڑی ہیں، کس کی نااہلی ہے؟ حکومت کی ہے نا. اللہ نے تو رحمت برسائی آسمان سے، لوگ ترستے ہیں اس رحمت کو، ہمارے اوپر جم کر وہ برس رہی ہے. اور ہماری بدقسمت یہ ہے کہ نا اہل، کرپٹ، نا معقول حکمران جو اپنا پیسہ لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہیں، وہ اتنی سی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے کہ وہ اس رحمت کو جو برس رہی ہے اس کو اسٹور کریں، اس کو طریقے سے اس کو مینج کریں، اس کا استعمال کریں، اس سے اپنے مسائل حل کریں. الٹا یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ سیلاب بن کر بستیاں اور کھیت اجڑتے ہیں اور لوگ تباہ برباد ہوتے ہیں. اب کوئی کہے جی اس کا عذاب سے کیا تعلق اور اس کا، بھائی یہی تو تعلق ہے، یہی تو سمجھ رہے ہو. میں کرپٹ، میرا حکمران کرپٹ، حکمران کرپٹ، تو پھر بھگتے ہیں. اب چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو، چاہے وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ کچرے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، ساری ہماری کرپشن ہے جو ہمارے سڑکوں پہ آج کچرا بن کے پڑی ہوئی ہے، جو سڑکوں کو توڑ رہی ہے، جو ہمارے گھروں میں بجلی اور پانی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں، اللہ سے عہد کریں، پلٹیں اللہ کی طرف، اپنے آپ کو سدھاریں، اور خاص طور پر ایک دوسرے کے معاملات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.